عليكم السلام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. عزیز بھائیو، دوستو، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل شانہ و من والہ کا انتہائی بے پایا احسان، کرم، فضل کہ اس نے ہمیں ایک اہم دین کی نسبت پر دین کی بات کو سننے کے لیے، اپنی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ایک تو یہ ہوتا ہے مردوں کے باب میں کہ نماز میں آئے اور بیان ہو رہا تھا، بیٹھ گئے، اور ایک یہ ہے کہ مستقلاً اپنے وقت کو نکال کرانا، یہ اللہ کا فضل ہی ہو سکتا ہے. ان عورتوں نے اپنا وقت نکال کر اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی، یہ اللہ کا فضل ہی ہو سکتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب دینی مجلس ہوتی ہے، کوئی بھی دینی مجلس، چاہے ذکر کی ہو، درس حدیث کی ہو، درس قرآن کی ہو، بیان کی ہو، تو ہر دینی مجلس کو فرشتہ گھیر لیتے ہیں. اللہ کے فرشتے ان مجالس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. گھیرنے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے اللہ کے ذکر میں. وہ معصوم مخلوق ہیں، اور معصوم مخلوق کو گناہ والی مجلسوں سے نسبت نہیں ہے، ان کو ذکر والی مجلسوں سے نسبت ہے، ان کو نمازوں والی مجلسوں سے نسبت ہے، ان کو دینداری والی مجلسوں سے نسبت ہے. اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتے نہیں جاتے. کی وجہ یہ ہے کہ کتا منحوس ہے. میں ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام مالک نے اس کو نجس العین قرار نہیں دیا، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسے نجس العین قرار دیا. نجس العین کا مطلب جیسے سور نجس العین ہے، انزیر نجس العین ہے، اسی طرح کتا بھی امام شافعی کے نزدیک نجس العین ہے. اور نجس العین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک مثال سے آپ سمجھیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. میرا یہ کپڑا ہے، تو یہ ہے کہ کپڑا ہی سیرے سے ناپاک ہے، اس کے پاک ہونے کا آپ کوئی سوال نہیں، چاہے اس کو 500 مرتبہ دھو لو. اور وہ کیوں ناپاک ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، کپڑا تو پاک تھا، اوپر پیشاب لگ گیا، اس کو صاف کر لیں تو صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. یہ ہے مطلب نجس العین ہونے کا. سور اپنی ذات کے اعتبار سے نجس العین ہے، اس کا ہر جز نجس العین ہے، اس کا بال نجس العین ہے. اس لیے اگر کسی نے اور جانور کا چمڑا نکالا، مر گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو دباغت دی، دباغت کا اس زمانے میں طریق یہ تھا کہ نمک وغیرہ سے، سالٹ وغیرہ سے اس کو پاک کرتے تھے، اس زمانے میں مشینیں ہیں، تو اور جانوروں کا چمڑا دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن سور کا چمڑا دباغت دینے کے باوجود پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ نجس العین ہے، اندر میں نجاست ہے. تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا بھی اسی طرح ہے، وہ نجس العین ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے مارکیٹ میں آپ جب سوز خریدنے جائیں تو تحقیق کر لیں اس بات کی، اس لیے کہ آپ کے وہاں دوغ کے چمڑے کے بھی سوز ملتے ہیں۔ مرتبہ کسی دکان پر میرا جانا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں یہ دوغ کے چمڑے کے بنے ہوئے سوز ہیں، دیکھ لیں، اور اگرچہ ائمہ ثلاثہ نے دباغت کے بعد دوغ کے چمڑے کو پاک قرار دیا، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ناپاک قرار دیا۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال جہاں کتا ہوتا ہے وہ ایک ناپاک مجلس ہے، وہ ایک گندا مکان ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے رحمت کا فرشتہ وہاں نہیں جاتا۔ جہاں تصویر ہوتی ہے اور جہاں صورتیں لگائی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، چاہے وہ اولیاء ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس مکان میں مرد و عورت نے ملاقات اور مجامعات کے بعد بغیر غسل کے بلا ضرورت کے لمبی مدت تک پڑا رہا، غسل نہیں کیا، لمبی مدت، اور لمبی مدت اس طرح بتائی گئی کہ ایک نماز کا وقت گزر گیا، یہ ہے لمبی مدت۔ اگر رات کا مسئلہ ہے تو کوئی عرض نہیں، لیکن لمبی مدت کا مطلب نماز کا وقت پاس ہو گیا اور اس نے غسل نہیں کیا، تو اس میں تو روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو باتیں ذکر فرمائی، ایسے مکان میں رحمت کا فرشتہ بھی نہیں جاتا اور ایسے مکان پر اللہ کی لعنت بھی اترتی، بہت سخت مسئلہ ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ان مکانوں پر نہیں جاتے جہاں برائیاں ہیں، جہاں گناہ ہے، جہاں اللہ کی بغاوت ہے، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، فرشتے وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دیتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جب تکبیر کہتے ہیں، اقامت کہی جاتی ہے، تو پھر بھاگتا ہے، پھر نماز میں آ جاتا ہے، بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے ہمارے، اذکر قضا اذکر قضا، ہمارے خیالات، ہمارے دماغ میں خیالات ڈالتا ہے۔ تو ہمارے دائیں طرف اللہ ہمارے نماز کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے، یہ فرشتہ ڈیفینس کرتا ہے شیطانی خیالات کا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں حال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کوئی خیال آیا، پھر دفاع ہوا، پھر خیال آیا، پھر دفاع ہوا، یہ گویا کہ ہمارے دل پر مقابلہ چل رہا ہے شیطان اور فرشتے کا، یہ تقابل چل رہا ہے شیطان اور فرشتے کا۔ شیطان وساوس ڈالتا ہے اور فرشتہ اس کو دفع کرتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو بہرحال جہاں رحمت کی مجلسیں ہوتی ہے، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ تو ہماری اس مجلس میں بھی، چاہے وہ مرد کی مجلس ہو یا عورت کی مجلس ہو، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوگی تو اللہ کے دربار میں ان کی حاضری ہوگی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو دینی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں، یہ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے حفاظت کے لیے مقرر فرمائے۔ ہر انسان کے ساتھ حفاظتی فرشتہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، یوں کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بہت زوروں سے ٹکرائی، گاڑی کی شکل دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ کوئی بچا نہ ہوگا، لیکن اس میں سارے لوگ بچ گئے۔ کہتے ہیں خراش بھی نہیں آئی، گاڑی اتنی زور سے ٹکرائی اور تمہیں خراش بھی نہیں آئی، یہ اللہ کے فرشتوں نے تمہاری حفاظت کی۔ ہر بندے کے ساتھ اللہ کی طرف سے دن بھر اور رات بھر فرشتے ہوا کرتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، چاہے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان مجلسوں میں جو فرشتے ہیں وہ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان مجلسوں میں جا کر کے پھر بیٹھتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے دین کی، تو یہ فرشتے اللہ کے وہاں جاتے ہیں، تعالی شان ہو جاننے کے باوجود۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے کچھ باتیں کرتا ہے، کہاں سے آ رہے ہو وغیرہ، اللہ تو جانتا ہے، پھر سوال جواب وغیرہ کی ضرورت کیا تھی۔ فرمائے یہ سوال جواب سب اس لیے کیا تاکہ نبی کو بیان کریں اور نبی اپنی امت کو بتائیں تو ہی تو امت کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا, تو ہی تو امت کو اپنی مجلس کا پتہ چلے گا کہ ہماری مجلس کتنی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ مسجد قبا میں عورتوں میں مردوں میں اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا, اس میں گئے تھے. تو وہاں میرے بندے اور میری بندیاں کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ, ان کے تذکروں میں ایک ہی بات تھی, جنت, کہ جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو, جنت کو حاصل کرنے کی کوشش. اچھا میری جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ نہیں, تیری جنت تو نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیں تو؟ فرمایا ساری دنیا کو چھوڑ کر تیری جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگ جائیں گی, ساری دنیا کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ, صرف تیری جنت کو حاصل کرنے میں لگ جائیں گے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرو, اور اسی پر دعائیں بھی کر رہے تھے. کہا اچھا میری جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو نہیں. فرمایا اچھا اگر وہ دیکھ لیں تو؟ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی زندگی کڑوی ہو جائے گی, ان کا کھانا بھی چھوٹ جائے گا, ان کا پینا بھی چھوٹ جائے گا. کل کو اگر کسی مجرم کو یوں کہہ دیا جائے کہ پرسو تجھے پھانسی ہونے والی, وہ کھائے گا؟ پانی پیے گا؟ وہ اس کو لے جانے سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ پانی کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گا نہیں. تو ایک پھانسی کے منجلے پر چڑھنے والے کو ایک تھوڑی دیر کا جھٹکا ہے, زندگی ختم, مسئلہ پورا. اور جہنم کا حال کیا ہے؟ کہ اندر میں جانے کے بعد مرنا نہیں ہے, مرنا نہیں ہے, اور ایسا عذاب کہ جو دبوچتا رہے گا, پکڑتا رہے گا, کھینچتا رہے گا. اور جہنم کا ایک شور ہوگا, جہنم کا داروغا. میرا نبی معراج میں گیا تو معراج میں جاتے ہوئے جہنم کے قریب سے بھی گزر ہوا تو جبریل نے فرمایا کہ یہ جہنم کے سیکیورٹی ہے, مالک دربان ہے, یہ ان سے ملاقات کرو. ملاقات ہوئی جہنم کے دربان سے, ان میں اس کا نام آیا مالک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی, سارے لوگ اللہ کے نبی کو آسمانوں میں مسکرا کر ملے, ہنس کر ملے, لیکن مالک نہیں ہنسے, جہنم کا داروغا نہیں ہنسے, بالکل ہنسنا ہی نہیں تھا. جبریل امین نے فرمایا اللہ کے نبی, اللہ نے ان کو بہت سخت بنایا ہے, اگر یہ ہنستے تو آپ کے لیے ہنستے, آپ کے لیے نہیں تو اب کسی کے لیے نہیں. یہ جہنم کے داروغا کا حال ہے. قرآن میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, کوئی بہانہ بنا کر اللہ ہمیں معاف کر دے. جب جہنمی جہنم میں ہوں گے اور یوں کہیں گے او اللہ, او مالک, تیرے رب سے کہہ دے اس سے تو موت ہی بہتر ہے, ہمیں موت دے دے, بس ہم مرنا چاہتے, ہمیں موت دے دے, ہمیں موت دے دے, میں مرنا چاہتے. دنیا میں کوئی ہے جو موت کی تمنا کرے؟ وہاں جہنم میں موت کی تمنا ہوگی. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو نقل کیا جہنمیوں کی بات کو, یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک, اے مالک آج تیرے رب کو کہہ دے کہ ہمارے لیے فیصلہ کر, موت دے دے ہمیں, جبکہ آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے. بخاری شریف میں ایک عذاب بیان کیا, اللہ اکبر, ایک آدمی ہوگا اس کی انتریاں نکلی ہوئی ہوگی, انتریاں تو بہت لمبی ہے نا, بہت لمبی ہے, تو انتریاں نکلی ہوئی ہوگی اور وہ اپنی انتریوں پر گھوم رہا ہوگا, اپنی آنتوں پر یوں گھوم رہا ہو, اسی کے اپنی آنتوں پر, اس میں سب جمع ہو جائیں گے جہنمی جو پہچان رہے ہیں اس کو. پوچھیں گے کہ بھائی تم تو دنیا میں بڑی تقریریں کیا کرتے تھے, تم کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے, اور تم خود یہاں آ گئے, تم خود ہی ہمیں بتاتے تھے اچھی باتیں اور بری باتوں سے روکتے تھے, تم خود یہاں آ گئے. وہ یوں کہے گا کہ میں تم کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا, میں نہیں کرتا تھا, میں برائیوں سے روکتا تھا, میں نہیں روکتا تھا, زندگی اسی میں تھی. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, بہت عذاب. بخاری شریف کتاب الصلات میں ایک روایت ہے, بہت لمبی روایت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آئے مجھے لے گئے اب میں آپ کی روح مبارک گئی اور خون کی نہر تھی اور اس میں ایک انسان کھڑا تھا اور وہ کنارے پر آ کر آنا چاہتا تھا تو کنارے والا اس کو پتھر مار کر گرا دیتا تھا. پھر دوسرے کو دیکھا کہ اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے, سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پھر تیسرے کو دیکھا یہاں سے کاتا جا رہا ہے سیزر سے. پھر چوتھے کو دیکھا ایک تنور ہے, تنور جس میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں اور آگ جوش مارتی ہے تو سب مرد اور عورتیں اوپر آتی ہیں. پھر آگے چلے باغ دیکھا, پھر آگ دیکھی. دونوں سے پوچھا کہ بھئی تم دونوں ہے کون؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں, یہ میکائیل ہے. یہ جو تم نے بتایا حقیقت بتاؤ. وہ جو تم نے خون کی نہر میں آدمی دیکھا وہ آپ کی امت کا سود کھانے والا آدمی, جس کو اللہ نے حرام کیا. سود کھانے والا, ہیلے بہانے کر کے سود, ہمارا سارا مارکیٹ سود پر چل رہا ہے. وہ جو دوسرا دیکھا جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا, سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے, یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا تھا. اس نے دن میں عمل نہیں کیا اور راتوں میں سوتا رہا, اس کو یہ عذاب ہوگا. اور تیسرا وہ جو تم نے دیکھا کہ سیزر سے اس کا جبرہ کات رہے ہیں, جبرہ گردن تک, یہ آپ کی امت کے وہ شریف لوگ ہیں, شریف ان کو لوگ شریف سمجھتے تھے اور وہ شرافت کے پردوں میں جھوٹ بولتے تھے. صاحب تھے, حاجی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے, ان حاجی صاحب جھوٹ بول رہے تھے. مولانا صاحب ہیں, امیر صاحب ہیں, مبلغ صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, شیخ الحدیث صاحب ہیں, شرافت کے پردوں میں جھوٹ بولتے تھے, لوگ ان کو سچا سمجھتے تھے. یہ ان کا جبرہ کاتا جائے گا جہنم میں. وہ جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں وہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں. تو آگ جہنم کی, پھر اس میں تنور, اس میں ڈالا جائے گا اور ننگے بدن. اور وہ جو باغ دیکھا تم نے وہ جنت ہے اور وہ جو آگ دیکھی وہ جہنم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے نظارے بیان فرمائے. میں کہہ رہا تھا فرشتے اس مجلس کے ختم پر اللہ کے پاس جاتے ہیں, میں وہ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا جہنم سے. میری جہنم دیکھی؟ دیکھی تو نہیں. فرمایا دیکھ لیں تو؟ فرمایا زندگی کڑوی ہو جائے گی, کھانا پینا چھوڑ دیں گے. میں اچھا, میرے فرشتوں تم گواہ رہو, میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے مردوں کو بھی, میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والی عورتوں کو بھی, سب کو میں نے معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا. تو اب فرشتے سوال کرتے ہیں, اشکال کرتے ہیں. فرشتوں کا اشکال تو ہم پر جب پیدا کیے تھے, ہم کو ارادہ کیا تھا تب بھی ہوا تھا نا, کہ اللہ تو ان کو کیوں بنا رہا ہے جو دنیا میں خون بہائیں گے, لڑیں گے, عزت لوٹیں گے, کیوں ان کو بنا رہا ہے, کیوں ان کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ تو فرشتے یہاں بھی سوال کرتے ہیں. حدیث شریف میں, حدیث قدسی ہے یہ, میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرشتے کہیں گے اللہ اس میں کچھ لوگ تو تیرے دین کی بات سننے نہیں آئے تھے, وہ تو اپنی ضرورت کے لیے آئے تھے, کسی سے ملنا تھا اس لیے آئے تھے, لیکن جن کو ملنا تھا وہ آگے بیٹھے تھے, اس لیے ملنا مشکل ہو گیا تھا تو بیٹھ گئے وہ بھی پیچھے. کوئی تو اس لیے آیا تھا کہ مولوی صاحب کی تقریر دیکھ لیں گے کیسی ہوتی ہے, نیت صحیح نہیں تھی, وہ تو ایسے ہی آ گئے تھے, ان کو بھی تو نے معاف کر دیا اس مجلس میں بیٹھنے والوں میں. فرمایا ہاں کچھ تو اچھے تھے نا اس میں مخلص, کچھ عورتیں کچھ مرد تو اچھے تھے. فرمایا ہم القوم لا یسقی جلیسہم, اچھوں کی برکت سے میں نے ان بروں کو بھی معاف کر دیا. یہ اللہ کی ذات ہے, یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ سے تعلق جوڑنے میں بہت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. ذرا دیکھ تو لو, ذرا تجربہ تو کر لو, ذرا تجربہ تو کر لو, مزہ آتا ہے. دنیا سے تعلق بہت زور ہے, اللہ سے تعلق جوڑنے میں مزہ آتا ہے. تو بہرحال یہ مجلس بہت قیمتی ہے اور خصوصاً اس مجلس کا انعقاد تو عورتوں ہی کے لیے ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا, سورج میں گرہن لگا, تو حضرت مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی. سن ہجری 9 میں سورج گرہن ہوا تھا اور قریباً 10:30 بجے کا وقت تھا صبح. حضرت نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور بہت لمبی قرات کی تھی، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پر ہی مکمل ڈھائی پارے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پر ہی مکمل، بہت لمبی نماز پڑھی حضرت. اور نماز میں حضرت مصلے پر تھے تو یوں آگے چلے آگے چلے نماز ہی میں، اور ذرا رک گئے اور پھر حضرت پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹنے کے بعد پھر بہت پیچھے ہٹے، پیچھے مسلی تھے صحابہ تھے پیچھے اور ہٹے، پھر اپنی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آگے اور پیچھے ہم نے آپ کو کبھی چلتے نہیں دیکھا، آج ہم نے آپ کو نماز میں آگے پیچھے چلتے دیکھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں پہلے اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھولا، جنت آئی، پردے ہٹے، جنت کی چیزیں نظر آئی مجھے، تو میں آگے بڑھا. آگے اس لیے بڑھا کہ لاؤ گریپس نظر آئے، میں نے سوچا لاؤ گریپس کا ایک کھوشا لے لوں، تو میں لینے کے لیے آگے بڑھا. فرمایا اگر میں لے لیتا تو قیامت تک لوگ کھاتے رہتے کہ وہ جنت کی چیز تھی، لیکن پھر میں نے نہیں لیا اور میں پیچھے ہٹ گیا. کیوں نہیں لیا؟ فرمایا ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا، ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا، یہ دیکھ کر کے ایمان لائیں گے، اور دیکھ کر ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے. انسان جب مرتا ہوتا ہے نا عالم سکرات میں تو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہے، اس لیے اب اگر وہ کلمہ پڑھے تو اس کا ایمان معتبر نہیں، ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں. فرمایا اگر میں لے لیتا وہ تم قیامت تک کھاتے رہتے، لیکن ایمان بالغیب نہیں رہتا، ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا. اور پیچھے کیوں آتا؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جہنم کھولی، میں نے جہنم کو بھڑکتے ہوئے دیکھا تو میں پیچھے ہٹا. اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کو یا معشر النساء صدقنا انی رأیتکن اکثر اہلیہا النساء، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خوب کرو، اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تم کو دیکھا ہے، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. اور چونکہ صدقہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ البلایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو رب کے غصے کو دور کرتا ہے. بمبئی میں ایک صاحب کی بیوی کو کینسر ہو گیا، میں میرے حضرت کے ساتھ تھا بمبئی میں، ایک مکان پر ٹھہرے تھے، وہ صاحب آئے اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت بیوی کو کینسر ہے، آخری اسٹیج پر ہے، بولنا بھی بند ہو گیا ہے، اب دعا فرمائیں بیوی کو صحت و شفا ہو جائے. حضرت نے فرمایا ہم تو اب دعا ہی کے رہ گئے ہیں، اب کس کام کے رہے، لیکن صدقہ کرو. حضرت نے فرمایا صدقہ کرو، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ کرو. تو انہوں نے پوچھا حضرت کتنا صدقہ کرو؟ فرمایا جتنی بڑی بیماری ہے اتنا بڑا صدقہ کرو. اگر تم ہاسپیٹل میں تم نے بیوی کو کئی مرتبہ آپریشن کروایا تو کتنے پیسے تمہارے لگے، اتنا بڑا صدقہ کرو. میں عجیب واقعہ آپ کو میری نظروں کا سنا رہا ہوں، یہ حدیث اللہ کے نبی کا فرمان، جب حضرت نے فرمایا جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا صدقہ، تو انہوں نے اٹھا کر 400,000 روپے ایک مسجد میں دے دیے، 400,000 روپے. فرمایا یہ میری بیوی کی طرف سے، اللہ اس کے ذریعے سے تو میری بیوی کو نجات دے دے. مہینہ نہیں گزرا، ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شاید مہینہ تمہاری بیوی نکالے تو نکالے، نہ آج کل، آج کل کب دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن مہینہ نہیں گزرا کہ 50% صحت ہو گئی، اور آہستہ آہستہ 3 مہینے میں آخری اسٹیج والی عورت جو موت کے منہ میں پہنچ چکی تھی اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، نہ کیموتھراپی اس میں ہو سکتا ہے، نہ آپریشن اس میں ہو سکتا ہے، کچھ نہیں، وہ عورت اچھی ہو گئی. اور آپ کہیں تو میں لے چلوں، آج بھی وہ عورت زندہ ہے. الصدقۃ تطفئ البلایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا, وہ وہاں سے لے کر بولتا ہے. اس کو اللہ نے بتایا ہے کہ صدقہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں, صدقے سے اللہ کا غضب دور ہوتا ہے. تو ہم پر حالات آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے اللہ کے راستے, تاکہ اس بہانے رب کریم ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما دے. بیماریاں ہو, صدقہ کرو اللہ کے راستے میں, وجہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, یا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهلها النساء. یہ عورتوں کی جماعت, تم کثرت سے صدقہ کرو, اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تم عورتوں کو دیکھا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دور سے نبی علیہ السلام کو سوال کیا, لما یا رسول اللہ, فرمایا عورتیں کیوں جہنم میں جائے گی, زیادہ عورتیں کیوں جہنم میں جائے گی. ام سلیم نے سوال کیا, ام سلیم بہت سوال کرنے والی عورت ہے, اور ام سلیم کے سوال پر بہت سارے مسائل بھی کھلے ہیں, بہت سارے مسائل نبی کی زبان سے کھلے. ام سلیم نے سوال کیا کہ کیوں یا رسول اللہ, حضرت نے فرمایا تم میں دو بیماریاں ہیں, تکفرن العشیر وتکثرن اللعن, تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. تکفرن العشیر, تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. وتکثرن اللعن, اور تم غیبت بہت کرتی ہو. عورتوں کا مزاج مردوں کے مقابلے میں غیبت کا زیادہ ہے. یہ فون پر کسی سے بات کرے گی تو ایک منٹ ٹھیک بات کرے گی, پھر غیبت شروع ہو جائے گی. فرمایا تمہارا مزاج غیبت کا زیادہ ہے. یہ دو بیماریاں تم میں بڑی خطرناک ہیں, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. ان دونوں بیماریوں کی وجہ سے تم کثرت سے جہنم میں جاؤ گی. غیبت کا گناہ, لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم. فرمایا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے, میری ماں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بھائی کی آج موت ہو گئی اور کوئی تمہارے مردار بھائی کو لے آئے اور اس میں بھی بدبو آ رہی تھی, اور کوئی تم کو یوں کہے کہ اچھا یہ تمہارے بھائی کے ران کا گوشت کاٹ کر ہم تم کو کھلا رہے ہیں, تمہارے بھائی کا یہ ہاتھ کا شانے کا گوشت کاٹ کر کھلا رہے ہیں, تمہارے بھائی کی ہڈی کا گوشت نکال کر ہم تمہیں کھلا رہے ہیں, کیا کوئی بہن پسند کرے گی؟ کوئی بہن پسند کرے گی اس بات کو کہ میرے بھائی کے گوشت کو مجھے کھلایا جائے؟ کوئی بھائی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کے گوشت کو اس طرح کاٹ کر وہ بھی بدبودار ہو کھلایا جائے؟ فرمایا جیسے تم اس کو ناپسند کرتے ہو, فرمایا غیبت بھی ایسی ہی ہے, اس کو بھی ایسے ہی ناپسند کرو. یہ ہیں اللہ کا منشا, لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم. پھر عورتوں کا مزاج بدگمانی کا بہت ہے, ذرا سی بات میں کسی سے متعلق بدگمانی قائم کر لیتی. یہ وہ باتیں ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں, اس کی بنیاد پر تم بہت جہنم میں دیکھی گئی, تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ کرو. اور عید کے موقع پر اللہ کے حبیب نے اسی طرح کا ایک خطبہ دیا مردوں میں, اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کر عورتوں میں بھی تشریف لے گئے, پیچھے عورتوں میں گئے, اور حضرت نے عورتوں میں پھر ان کو اس بات کی تلقین کی کہ صدقہ کرو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی صدقے کی ترغیب دی تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑے کا دامن یوں پکڑ لیا. اپنے وہاں مسجد میں ڈبہ لے کر چلتے ہیں نا جمعہ کے دن سب میں, تو حضرت بلال نے یوں کپڑے کا دامن پکڑ لیا اور یوں عورتیں بیٹھی تھی یوں چلنے لگی. فرمایا عورتوں نے کان کی بالیاں سونے کی اتار کر ڈال دی, گلے کا ہار اتار کر ڈال دیا, جس کے پاس جو سونا تھا بلال کہتے ہیں سب انہوں نے صدقہ کر دیا. میں نبی کے پاس لے کر آیا, حضرت نے فرمایا بیت المال میں جمع کرو اس کو, غربا بیوہ اور یتامہ پر اس کو استعمال کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے ترغیب دی صدقے کی عورتوں کو، اس کی یہ بنیاد ہے. عورتوں پر اللہ کے نبی کا بہت احسان ہے، بہت احسان. اللہ اکبر، اتنا احسان، اتنا احسان. حضور کے آنے سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا؟ میں نے کل ایک واقعہ سنایا بیہقی شریف کے حوالے سے، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، اور پھر بہت روتے رہتے تھے، حضور کے پاس آتے روتے تھے، حضور کے پاس آ کر رویا کرتے. تو حضرت نے فرمایا کیوں روتے ہو تم اتنے؟ فرمایا اللہ کے نبی دور جاہلیت دور کفر کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے. ہم جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں نا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. دور جاہلیت کہتے ہیں منمانی زندگی کو، منمانی زندگی. وہ منمانی زندگی گزار رہے تھے. میں اللہ کے حبیب، میرے اس دور جاہلیت کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے بہت رلاتا ہے. میں کیا واقعہ؟ میں میری بیوی حاملہ تھی، پریگنیٹ تھی، اور میں سیریا کے سفر پر جا رہا تھا تجارت کے لیے، شام جا رہا تھا. اور اس زمانے میں کوئی فلائٹ تو تھے نہیں کہ صبح جاوے کل آ جاوے، گھروں پر اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے. میں برسوں کے بعد واپس آؤں گا، اگر گھر میں لڑکا پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا، میرا انتظار نہ کرنا. وصیت کر کے وہ چلے گئے. 8-9 سال کے بعد جب وہ واپس آئے تو گھر میں ایک معصوم لڑکی ہے جو پانی دے رہی ہے، جو کھانا رکھ رہی ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون لڑکی ہے، کس کی لڑکی ہے؟ بیوی پہلے تو بولی نہیں، لیکن جب بار بار پوچھا تو کہا کہ معاف فرمائیں، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ مجھے حاملہ چھوڑ کر گئے تھے، میری گود سے لڑکی کا وجود ہوا، میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ میں اپنے پیٹ سے جنم لینے والی بچی کو گلا گھونتوں. ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے. دنیا میں سارے لوگ اچھوں سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنے برے بیٹے سے بھی محبت کرتی ہے. شرابی ہے، ماں اس سے محبت کرے گی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی، بیعت ہوئی تھی. عجیب، بہت عجیب واقعہ ہے. بیعت ہوئی تھی، اس کا ایک لڑکا تھا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اور باپ مرتا ہے تو یتیم بچوں کی تربیت بہت کم ہوتی ہے، غلط صحبتیں مل جاتی ہے، غلط دوستیاں ہو جاتی ہیں. اسی لیے باپ کو سایہ بتایا گیا کہ باپ سایہ ہے. تو بچہ یتیم ہو گیا، غلط دوستیاں ملی، اور غلط دوستی کے نتیجے میں بیٹا شرابی بن گیا. باپ کا عادی، بہت شراب پیتا ہے، بہت شراب پیتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، بہت شرابی، یہاں تک کہ شراب پیتے پیتے ایسی جگہوں پر چلا جاتا تھا جو دوسرے گناہ بھی ہو جاتے تھے سب. ماں بار بار سمجھاتی، اپنے شیخ کے پاس لے جاتی، شیخ سمجھاتے، لیکن جب بچہ خواہشات پہ اتر جاتا ہے تو واپس آنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے. بس بچہ اسی طرح کی لٹ پڑی اور شراب میں اتنا چور ہو گیا کہ بیمار ہو گیا، بیماریوں میں گھر گیا. ماں پھر گئی دعا کرانے شیخ کے پاس. شیخ سے یوں کہا کہ حضرت آپ چلیں، اب شاید میرا بچہ جیے گا نہیں، تو چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، آپ چلیں، اور میرے بچے کو کم سے کم کلمات توبہ سکھا دیں تاکہ ان الفاظ میں میرا بچہ توبہ کر لے، جاہل ہے، بچپن سے کچھ نہیں پڑا، آپ ذرا توبہ سکھا دیں، اس کو تلقین کر دیں، ذرا دعا سکھا دیں، آپ ہاتھ رکھ دیں. حضرت حسن بصری غصے ہوئے، فرمایا ساری زندگی سمجھانے پر نہیں سمجھا، اب کیا سمجھائیں اس کو. واپس آ گئی، بیٹے نے پوچھا امی تو گئی تھی نا؟ ماں کا دل بھر آیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی ممتا، ماں کا دل بھر آیا، اور ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا تو کتنا نکما ہے کہ میرے شیخ نے آنے سے منع کر دیا. اس بیٹے کو بھی ایک جذبہ آیا، اور جو توتے فوتے الفاظ تھے اس میں اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر، تو مجھے معاف کر، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر، زندگی کا میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب شام ہو جائے میری، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے توتے فوتے الفاظ میں معافی مانگی، اس کی موت ہو گئی۔ واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کے پاس پھر مانگ گئی کہ حضرت کم سے کم نماز تو پڑھا دیں، حضرت نے نماز سے بھی انکار کر دیا، نماز بھی نہیں پڑھا۔ ماں پھر واپس آ گئی، جنازے کا وقت قریب ہونے لگا اور حضرت تشریف لے آئے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ ابن جوزی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، تشریف لے آئے، ماں کو صبر کے الفاظ کہے، تلقین کی۔ ماں کو صبر تو ہو ہی گیا حضرت کے آنے سے، لیکن پوچھ لیا کہ حضرت آپ تو منع کر رہے تھے، کیسے آئے؟ فرمایا تیرے جانے کے بعد میں جو لیتا تھوڑی دیر کے لیے، تو میرا نبی خواب میں آیا، مجھے یوں کہا، حسن اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور وہ توبہ کی ہے، بصرہ کے کئی لوگوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو جا اور اس کی نماز پڑھا۔ تو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں بری اولاد سے بھی محبت کرتی ہے، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جگاری ہو، اس سے بھی پیار کرتی ہے ماں۔ ماں کا مسئلہ ہی کچھ عجیب ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو کہا تو بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرے تیور بدلے، مجھے غصہ آیا۔ دو تین دن تو میں نے صبر کیا، ایک دن بچی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا چلو گھومنے، گھومنے کی نیت سے میں نکلا اور کدال لے لیا اور جنگل میں گیا اور بیٹی کو بٹھایا اور کھدا تیار کر رہا تھا۔ بیٹی سمجھ تو گئی، بار بار پوچھ رہی تھی ابا یہ تکلیف، ابا یہ تکلیف، لیکن خاموش رہا غصے میں۔ کھدا تیار ہو گیا تو اب بیٹی کو باندھنے کا وقت آیا تو بھاگنے لگی کہ ابا میں آپ کو ذلیل نہیں کروں گی، میں نے میری اولاد کا کچھ نہ سنا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور زندہ اتار دیا۔ ابوں کا دستور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب، مٹی میں نے ڈال دی اور میں سنتا رہا کہ اس کی آواز کب بند ہوتی ہے۔ جب آواز بند ہو گئی تب میں نے سمجھا کہ یہ مر چکی ہوگی۔ اب یہ واقعہ اسلام کے بعد مجھے بہت رلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، حضرت نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، الاسلام یهدم ما قبلہ، اسلام نے تیرے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں اس واقعے سے میری ماؤں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم پر جو ظلم تھا نبی کے آنے سے پہلے، تمہیں دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، حالات تھے تمہارے لیے، تمہیں زندہ دفن کرتے تھے، تمہیں کوتھیوں پر بیچا جاتا تھا، اپنے باپ کی سوتیلی ماں سے، اپنے باپ کی بیوی سے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے باپ کے مرنے کے بعد بیٹا نکاح کر لیتا تھا۔ حالات تھے دنیا کے، میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا عورتوں کا۔ میرے نبی نے اللہ سے کہا اور اللہ نے مستقلن عورتوں کے حصے کے لیے مستقلن چوتھے پارے میں ایک رکوع اتارا، اس میں بیوی کا حصہ بیان کیا، بہن کا حصہ بیان کیا، بیٹی کا حصہ بیان کیا، ماں کا حصہ بیان کیا، عورتوں کے حصص بیان فرمائے، اور میرے نبی کے عورتوں کی فکروں پر عورتوں کے نام کی صورتیں اتری، سورۃ النساء عورتوں کے مسائل پر اتری، سورہ مریم عورت کے نام پر صورت اتری، یہ میرے نبی کی فکروں پر۔ اور میرے نبی نے اتنی عزت دی عورتوں کو، اتنی عزت دی، ایک صحابی آئے کہ میرے ماں باپ زندہ ہے، میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی، پھر فرمایا ماں کی، پھر فرمایا ماں کی۔ حافظ ابن حضر نے لکھا ہے کہ ماں کا نام تین مرتبہ اس لیے لیا کہ ماں تین مصیبتیں جھیلتی ہے، جس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ پہلی مصیبت حمل کی، ماں اکیلی ہے، باپ کو کوئی تکلیف حمل میں کچھ نہیں، ماں کا کھانا بند ہو جاتا ہے، ماں کو وومیٹنگ ہو رہی ہے، اکیلی ہے۔ دوسری ولادت کی تکلیف، دوسرا جنم لیتی ہے وہ، اور تیسرا اپنے خون کو دودھ بنا کر پلانے کی تکلیف۔ ان تینوں میں ماں اکیلی ہے، تو ماں کا نام تین مرتبہ لیا، باپ کا نام ایک مرتبہ لیا، چوتھی مرتبہ، اس لیے کہ چوتھی ذمہ داری تربیت کی ہے جو باپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے باپ کا نام ایک مرتبہ لیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، دیندارانہ تربیت، اور جب وہ بچیاں بالغاہ ہو جائیں تو ان کا اچھا شوہر تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دے۔ اللہ کے نبی نے یوں دو انگلیاں کی اور فرمایا وہ جنت میں اس کا مکان میرے پڑوس میں ہوگا، وہ جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا. یہ فضائل کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے بیان کیے تاکہ عورتوں کا مقام لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، عورتوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. اس لیے ان ساری روایتوں، ایک روایت میں آقا نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت عصمت پاک دامنی کی چادر ہوتی ہے، بیٹی پاک دامن ہوتی ہے باپ کو ذلیل کرنے والی نہیں ہوتی، باپ کو رسوا کرنے والی نہیں ہوتی، بیٹی بیٹی ہوتی. اور فرمایا بیٹی جب بہن بنتی ہے تو وہ گھر کی عزت بنتی ہے، اور بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو اس کا دل شوہر کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بیٹی جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. یہ عورتوں کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، کتاب الطلاق میں ایک بہت عجیب روایت، جس وقت متوفا انہا زوجہا، یعنی جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت اتری 4 مہینہ 10 دن، یہ عدت ہے، تو عورتوں کو یہ عدت بھاری معلوم ہوئی، بہت لمبی عدت، 4 مہینے 10 دن تک بیٹھنے کا بہت لمبی عدت ہے. یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کو جمع کیا، ایک بیان فرمایا، اور بیان میں یوں فرمایا میری بہنوں 4 مہینہ 10 دن کی عدت تمہیں بھاری معلوم ہو رہی ہے، بہت زیادہ معلوم ہو رہی ہے، بھول گئی تم دور جاہلیت کی عدت کو، تم پر کیسا ظلم تھا، کیسی عدت تھی دور جاہلیت کی. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، امی جان اس کو بیان کر رہی کیسی عدت تھی. بخاری شریف میں ہے جب شوہر مر جاتا تو اس عورت کو ایک چھوٹے سے کمرے میں، چھوٹا سا کمرہ 6x6 کا ہوگا، چھوٹا سا، اس کا کوئی ونڈو نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، صرف چھوٹا سا دروازہ داخل ہونے کا، اس عورت کو اس کمرے میں داخل کر دیتے، روزانہ کھانا دروازے پر رکھ دیتے جیسے ہم جانوروں کو کھلاتے، وہ عورت اندر لے لیتی، اور 1 سال تک غسل کرنے کی اجازت نہیں، 1 سال تک، اور 1 سال تک کپڑے چینج کرنے کی اجازت نہیں، جس کپڑے میں شوہر کو مرا ہوا پایا انہی کپڑوں میں سال پورا کرنا ہے، 1 سال تک کنگا کرنے کی اجازت نہیں. اندازہ لگائے 1 سال تک انسان غسل نہ کرے، کپڑے نہ بدلے، اس کا کیا ہوگا؟ پھر ہوا کا کوئی رخ نہیں، اور جب سال پورا ہوتا اس عورت کو نکالتے، گاؤں کے جو چودھری ہوتے بڑے لوگ آتے اور اپنے بیچ میں اس عورت کو لاتے اور برہنہ کر دیتے، کپڑے بالکل اتار دیتے اس عورت کی، اور ایک بکرا لایا جاتا یا اسی طرح کا اور کوئی جانور، اور اس عورت کو کہا جاتا کہ اپنا بدن اس جانور سے رگڑ، یہ جب رگڑتی تھی تو اس کے سال بھر کی بدن کی گرمی کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ میں بکریوں کی مینگنی دی جاتی، اور اس کے ہاتھ سے یوں دلواتے تھے اور اس سے بلواتے تھے کہ آئندہ مجھ پر ایسے دن کبھی نہ آئے. یہ دور جاہلیت کی عدت تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا بھول گئی تم اس عدت کو، نبی کی برکت سے سہولت ہو گئی، 4 مہینہ 10 دن، اس میں تم غسل بھی کر سکتی ہو، اس میں تم کپڑے بھی پہنو گی، اور اس میں تم اپنی ضرورت کا کام بھی گھر میں کر سکو گی، صرف اتنا ہے کہ تم زینت اختیار نہیں کرو گی، باقی ساری باتوں کی تمہیں اجازت ہے. کیا تم بھول گئی دور جاہلیت کی عدت کو؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جاہلیت میں کتنا ظلم تھا عورتوں پر، ایسا پہاڑ ٹوٹا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے نبی نے ان عورتوں کو اٹھایا کہ یہ جانور نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے. اب جو عورتوں کو اٹھایا تو پھر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، یہاں تک کہ نبی دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے آخری دن، آخری بیماری میں چادر اوڑھ کر سوئے ہیں، اور جب چادر کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں. ایک مرتبہ چادر کھولی تو بات ارشاد فرمائی، الصلاح وما ملکت ایمانکم، اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، نماز قائم کرنا اور اپنے ہاتھ نیچے والوں پر ظلم نہ کرنا. ہاتھ نیچے والوں میں عورتیں بھی آ گئیں. عورتوں پر ظلم نہ کرنا, عورتوں پر ظلم نہ کرنا. کتنے فضائل مناقب عورتوں کے بیان کر کے ان کو عزت دلائی, اور ان عورتوں کو کہا کہ تم میری شریعت کی پابند رہنا. جیسے مردوں پر نماز تم پر بھی نماز, مردوں پر روزہ تم پر بھی روزہ, ایام کو چھوڑ کر, ایام مخصوصہ ایام حیض کو چھوڑ کر, تم پر بھی نماز تم پر بھی روزہ تم پر بھی زکات تم پر بھی حج اگر مالداری ہے, تم پر بھی حسن اخلاق, بلکہ تم مردوں کے مقابلے میں بہت قیمتی ہو, اس لیے کہ تمہارے اخلاق تمہارے آداب پر تمہارے کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کے فیصلے ہوں گے, تمہاری تربیت اصل مسئلہ ہوگا. سب مستورات کے بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی ماں نماز پڑھتی ہے, جب گھر کا ماحول نمازی ہوتا ہے نا, ماں جب نماز پڑھتی ہے تو معصوم ڈیڑھ دو سال کا بچہ بھی نقل اتارتا ہے. ہمارے گھروں میں بچہ بھی سجدے میں جاتا ہے, کبھی نانی پڑھتی ہے تو جاتا ہے, کبھی دادی پڑھتی ہے تو جاتا ہے, کبھی ماں پڑھتی ہے تو جاتا ہے, بچہ بھی نقل اتارتا ہے. میں اکثر مستورات کو کہتا ہوں کہ اگر ہماری نماز قبول کے لائق نہیں تھی, اللہ معصوم کے سجدے میں ہماری نماز قبول کر لے گا, معصوم بچے کے صدقے میں قبول کرے گا. گھر کا ماحول دیندارانہ بناؤ, گھر کا ماحول نمازی کا بناؤ, گھر کا ماحول ذکر کا بناؤ, گھر کا ماحول عبادت کا بناؤ. اللہ نے عورتوں کو بہت زیادہ, میں میرا سفر ہوا اس سال ازبکستان کا, میں بایزید بستامی کے مزار پر جب گیا, رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بستان میں, میں آپ کی تاریخ میں کھو گیا. آپ کا واقعہ بہت مختصر میں عرض کروں, بایزید بستامی یتیم تھے اور ماں ان کو پڑھانے کے لیے ایک عالم باعمل اللہ کے ولی کامل کے پاس چھوڑ کر آئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پر, اور یہ کہہ کر آئی کہ جب تک یہ عالم نہ بن جائیں اور کامل نہ بن جائیں وہاں تک اس کو چھٹی نہ دینا چاہے 20 سال لگے. گھر آنے کی ہدایت نے دو چار مہینے گزرے, بایزید کو ماں یاد آئی, چھوٹے بچے تھے, ماں یاد آئی, استاد سے چھٹی لی, استاد نے ایک طالب علم کو ساتھ بھیجا. لمبا واقعہ ہے, میں بیچ میں حذف کر رہا ہوں. جب گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا, دروازے کو دستک دی تو ماں نے پوچھا کون, فرمایا بایزید. فرمایا کون بایزید؟ فرمایا تمہارا بیٹا. کہنا میرا بیٹا نہیں ہو سکتا, میرا بیٹا تو عالم باعمل بن کر آئے گا, میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. بار بار کہا, دروازہ نہیں کھولا, اور بچے کو واپس جانا پڑا. واپس چلا گیا بچہ, اب عالم باعمل بنا, اور اللہ کے نبی ان کے استاد شیخ کے خواب میں آئے اور فرمایا علم ظاہر دیا ہے, بایزید کو علم باطن بھی دے دے. خلافت بھی دی اور روانہ فرمایا. وہ گھر آئے, ماں سے ملے, مسافہ معانہ کا برسوں کے بعد آئے. ماں نے کہا بیٹے میں کھانا پکا لوں, کھانا تیار. فرمایا بیٹے دو رکعت شکرانے کے پل لوں, اسی دن کا انتظار اللہ سے میں نے کیا تھا کہ مجھے میں اپنے بچے کو ایسے دیکھوں تو میں شکرانے کی دو رکعت پڑھ لوں. فرمایا اچھی بات ہے. فرمایا پھر کھانا کھاتے, ماں نے دو رکعت شکرانے کی پڑھی اور دعا کی کہ اللہ میں نے اسی دن کو دیکھنے کے لیے تجھ سے زندگی مانگی تھی کہ میں اپنے بچے کو عالم باعمل اور کامل ولی کامل دیکھ لوں, تو نے مجھ کو وہ دن دکھا دیا اور وہاں تک مجھے زندہ رکھا, اب تو مجھے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. یہ دعا پوری ہوئی اور مسلح ہی پر ماں کا انتقال ہو گیا. تربیت کے مسائل عورتوں سے بچہ زیادہ رہتا ہے, باپ کے مقابلے میں باپ کمانے والا ہے باہر کا ہے, ماں کے پاس بچہ زیادہ رہتا ہے. ماں کے اخلاق کا اثر بچوں پر پڑنے والا ہے یقیناً. ماں کے اخلاق جیسے ہوں گے وہی اخلاق اپنی اولاد پر پڑیں گے, اس لیے ماں کی گود صاف ستھری ہونی چاہیے, اور ماں کی گود صاف ستھری ہے تو پیدا ہونے والی اولاد بھی الحمدللہ انشاءاللہ صاف ستھری پیدا ہوگی. مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا, میں اسی پر بات کو ختم کر دوں. روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے اور اس واقعے سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے, بہت فائدہ, بہت مسائل میں نے نکالے ہیں. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمالی کا کام کرتے تھے, سامان کو مارکیٹ میں یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاتے اپنے کمر پر, مزدوری کا کام کرتے. صحابہ تو غریب تھی, پورے کپڑے بھی نہیں تھے صحابہ کے پاس، تو وہ تو صرف چادر پہنا کرتے تھے، اوپر تو کبھی کپڑا ہوتا بھی نہیں تھا. تو شام کو جب واپس آئے، پورے دن کچھ کام ہی نہیں ملا، ایسے ہی واپس آ گئے. اب بھوکے تھے دن بھر کے، بیوی سے پوچھا کہ کھانا ہو تو لاؤ. بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، تو میں تو تمہارے انتظار میں تھی کہ تم کچھ لے کر آؤ گے، اب کچھ بھی نہیں ملا مجھے، تو بھوک بہت تھی. صحابی کا منہ چھوتا ہو گیا. مزاج بنا ہوا ہوتا ہے عورتوں کا، عورت اپنے شوہر کی تسلی کا سامان بنتی ہے. امام غزالی نے بہت گہری بات لکھی ہے، میں تمہیں سناؤں. امام غزالی نے ماں اور بیوی میں فرق یہ بیان کیا کہ ماں کے پاس جاؤ گے اپنا دکھڑا سنانے تو ماں آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اپنی اولاد کا دکھ سن کر، اور دعائیں دے گی، اور اس کا بس چلے تو وہ یوں کہے گی، ماں یہ میری بنگڑی ہے، جا لے جا اگر تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو. یہ ماں کا مسئلہ ہے. اور اسی دکھرے کو لے کر اپنی بیوی کے پاس جاؤ، بیوی فوراً تانا دے گی، مجھے پوچھ کر کیا تھا تم نے. یہ فرق ہے ماں اور بیوی کا. امام غزالی نے فرق لکھا ہے، فرق کو بہت سمجھے. بہرحال صحابی کا منہ چھوتا ہو گیا، تو بیوی کا مزاج بنا تھا. اب وہ شوہر کو تسلی دے رہی ہے. کیا تسلی دی؟ فرمایا کہ اللہ کو روزانہ کھلانا منظور تھا تو ہم نے کھایا، آج اللہ کو بھوکے سلانا منظور ہے تو ہم بھوکے سو جائیں گے، کیوں آپ چھوتا منہ بنا رہے ہیں؟ کتنا جی خوش ہوا ہوگا اس صحابی کا اپنی بیوی کے ان جملوں سے. عورت کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے تو گھر جنت بنتا ہے، اور عورت کا مزاج نہیں، گھر جو ہے وہ فرنیچروں سے جنت نہیں بنتا، بنگلے سے جنت نہیں بنتا، اور گھر جو ہے پھول لگانے سے جنت نہیں بنتا. گھر جنت بنتا ہے شوہر اور بیوی کی محبت سے، اے وہ جھونپڑا ہو وہ جنت بنتا ہے. بیوی نے تسلی دی، سو گئے بھوکے. صبح وہ صحابی چلے پھر حمالے کے لیے، تو عورت دروازے تک گئی، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلام کر کے رخصت کیا، روانہ کیا، دعا دے کر کے اللہ کوئی نظام بنا دے. سنت ہے یہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جب نکلتے تھے تو ہم چلتے تھے، رخصت کرتے تھے نبی علیہ السلام کو. یہ سنت ہے. یہ سنت ہے ہمارے گھر کی عورتوں سے ختم ہو گئی. بیچارہ خود ہی چائے پی کر جاتا ہے، اور وہ تھاج سے سوئی ہے. سنت زندگیوں سے ختم ہو گئی. ہونا چاہیے مزاج عورتوں کا بنا. ہمارے گھروں کا مزاج ختم ہو گیا، وہ سنتوں والا مزاج ہی نہیں رہا. اور جہاں دینداری ہے وہاں مزاج ہے آج بھی، الحمدللہ ہے. تو دروازے تک گئی، دعا دے کر روانہ کیا. شام ہوئی، صحابی گھر واپس آئے، بیوی نے پوچھا کچھ لائے؟ فرمایا کچھ نہیں ملا. آج بھی دو دن کے فاقے ہو گئے، بھوکے سوئے، پانی پی کر گزارا. تیسرے دن پھر دعا دے کر روانہ کیا، شام ہوئی، واپس آئے، پوچھا کچھ لائے؟ فرمایا کچھ نہیں ملا. تین دن کا فاقہ، لیکن مزاج بنا ہوا تھا. جب وہ نکلے ہیں تو بیوی نے دعا دی، سلام کیا الوداع کا، اور پھر بلایا اور کہا کہ دیکھو میں جانتی ہوں صحبت نبوت کی بنیاد پر تم تو حرام نہیں کھاتے، لیکن میری محبت تمہارے دل میں بہت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی نہ ملے تو میری محبت میں تم حرام کی روزی تلاش کر لو. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میری محبت میں حرام کی روزی لے کر گھر میں نہ آنا. اگر آپ کے پیٹ میں حرام کی روزی نہیں تو میرے پیٹ میں بھی نہیں جا سکتی. مزاج جب بنتا ہے نا تو یہ حال ہوتا ہے، اور مزاج نہیں بنتا تو اس صورت میں گھر جہنم بن جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کا مزاج دینی بنے. آمین. دینی مزاج پر کامیابی ہے، اور دینی مزاج سے ہٹ کر ناکامی ہے. دینی مزاج پر گھر جنت ہے، اور دینی مزاج سے ہٹ کر گھر جہنم ہے. اللہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں والدین چاہیں اچھی جگہ دیندارانہ، وہاں اولاد نکاح کرنے والی بنے، اور ہماری بچیاں نقاب پردے کا اہتمام کریں، اور جو ہیں کھلے بال کھلے سر ویسے ہی نہ گھومتی رہے، ورنہ تو یہ ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی بھی تربیت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا. شفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اے اللہ مردوں کو بھی معاف فرما دے، عورتوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ یہ تیری باندیاں ہیں، اے اللہ یہ تیری پیدا کردہ عورتیں ہیں. الہ العالمین ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے ساتھ تیرے حقوق کی بھی ذمہ داری ہے. اے اللہ تیرے حقوق کی ادا کرنے میں کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. اللہ سب کے لیے حلال کا انتظام فرما، حرام کی روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جائز راستوں کو کھول اور ناجائز راستوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو الہ العالمین عائشہ جیسا مجاز نصیب فرما، اے اللہ ام کلثوم جیسا مجاز نصیب فرما، ام سلمہ جیسا مجاز نصیب فرما، ام حبیبہ جیسا مجاز نصیب فرما. الہ العالمین شوہر کی اطاعت گزار بنا، اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما. اللہ دنیا کے گندے ماحول سے حفاظت فرما، دنیا کے گندے ماحول سے ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں آج بیچی جا رہی ہے اور غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اللہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہو چکا ہے. اللہ ان بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے، ان کو تیری محبت سے شرسار فرما دے، ان کو تیرے نبی کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اللہ قیامت میں اگر عائشہ اور ام سلمہ اور فاطمہ نے ہماری بہو بیٹیوں کا گریبان پکڑ کے پوچھ لیا کہ میرا نبی تو اپنے صحابہ اور صحابیات کو قربان کر کے آیا تھا، تم نے اس دین کو کھیل بنایا تھا، ہماری بہو بیٹیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ انہیں پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا ذوق عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما. اللہ غیبت سے برائیوں سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ دار بھائی بہن متعلقین ملنے والے تعلق رکھنے والے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمانا. اللہ ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ ایمان والی موت عطا فرمانا. اللہ ہماری عورتوں کو صبر کا جذبہ بھی عطا فرما، شکر کا جذبہ بھی عطا فرما، شوہر کی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرما، اولاد کی تربیت کا مجاز بھی عطا فرما، نہ ملنے پر صبر کا گھونٹ پینے کی توفیق عطا فرما، اور مل جانے پر شکر کا اللہ لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ما بعد الموت کی ساری زندگی کو آسان فرما. اے اللہ جو بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، غیب سے ان کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ جو نکاح والی ہیں ان کے درمیان محبت نہیں ہے، اے اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما. اے اللہ اگر اطاعت نہیں ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اگر شوہر کی طرف سے ظلم ہے تو شوہر کو رحم اور کرم دل بننے کی توفیق عطا فرما، اگر بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے الہ العالمین ہم تمام کی دلی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو اور ہماری حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.